www.dinislam.com.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دو دن سے ہم اپنے مرشد محسن عارف بالله حضرت ڈاکٹر محمد الجلی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات سنا رہے تھے، جو کتاب کی شکل میں چھپے ہوئے ہیں، اور خیال تھا کہ کل جو ہم نے سنایا ہے بس وہ، اس کے بعد پھر ہم معاصر حکیم الامت کا کچھ حصہ شروع کریں گے، لیکن خیال آیا کہ ایک ملفوظ اور بڑی اہمیت کا ہے، اور اسی میں میرے مرشد حضرت عارفی میں یہ ملفوظ ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، خیال کیا کہ اس کو بھی سنا دیا جائے، اور پس منظر اس ملفوظ کا یہ ہے کہ بہت سے حضرات ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ان میں ایک افسردگی سی اور مایوسی کی کیفیت کبھی کبھی نظر آتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے سننے میں آتا ہے کہ میں ہماری نمازیں کیا، ہمارے روزے کس کام کے، ہمارے ذکر و تلاوت کیسا، یہ مایوسی کی بات ہے. نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہے. اب ہمارے حضرت ڈاکٹر عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے قدام اور اپنے مریدین کے پاس مایوسی نہیں آنے دیتے، مایوسی پاس نہیں آنے دیتے، امید کی باتیں فرمایا کرتے تھے، بکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم تو ناقص تو ہیں ہی، ہر انسان ناقص ہے، کامل کون ہے؟ کامل تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سراپا نقص ہی ہیں، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں گے ناقص تو ہوگا، اس میں کوتاہی تو ہوگی، تو آگے شان کریم رب العالمین کی ہے، وہ بخشیں گے انشاءاللہ، تو امید رکھتی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی بھی توفیق نہ ہوتی، کہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق دے دی انہوں نے، نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق دے دی ہے، زکات دینے کی توفیق دے دی ہے، حج کرا دیا ہے، عمرہ کرا دیا ہے، یہ تلاوت کی توفیق دے دی، ذکر اذکار کی توفیق دے دی، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے دی، یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو کیا قیامت ہوتی، اس پر ہمیں توفیق دینا ہوتی، بات میں سے بات نکلتی ہے، یہ ملفوظ تو میں سناؤں گا، مگر اسی سے متعلق ایک اور بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج پہلا حج کروایا، سن 64 عیسوی، یہ حج والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، بہت پرکیف کے حالات تھے، نماز میں عجیب لطف تھا، سجدوں میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، ہر عمل میں عجیب کیف تھا، مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی، اور بیان نہیں کیا جا سکتا اس سرور کیف کا، پہلے حج میں ہوتا بھی ہے انسان کو. اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی حج پر بھیج دیا وہاں ایک کان پر, اس پر طبق کان پر تک 65 میں سرکاری رابطہ عالم اسلامی کے تحت میں ان کے مرافق والد صاحب کے مرافق کے طور پر گیا تھا. اب وہاں اس میں کانفرنس رات کو, کبھی رات کو ہو رہی ہے ترابی کے بعد 2 بجے ختم ہوئی, کبھی صبح کو ہو رہی ہے, کبھی ظہر کے بعد ہو رہی ہے, اور پھر سرکاری شخصیات سے ملاقاتیں, علماء کی ملاقاتیں. تو اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا مکہ معظمہ. میں نے ہمارے استاد حضرت مولانا قاری جیات اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ناظم اعلیٰ تھے دارالعلوم, ہمارے دارالعلوم کراچی کے, وہ بھی حج میں تھے, وہ اپنے طور پر سرکاری مہمان کے طور پر نہیں, اپنے حج میں گئے ہوئے تھے, روزانہ ملاقات ہوتی تھی. خیر یہاں تک کہ کانفرنس ختم ہو گئی مگر ملاقاتوں کا سلسلہ چلا, کہیں یہاں دعوت وہاں دعوت. میں نے مولانا قاری عطا اللہ صاحب سے کہا کہ حضرت یہاں تو نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا, اس مرتبہ تو پتہ نہیں کیا قصہ ہے. تو انہوں نے رونی حال سا بنا کے منہ کہا کہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے, اور ان بڑے میاں سے کہو, والد صاحب سے کہو. تو والد صاحب سے کہنے کی ہمت نہ پڑی تھی, یہاں تک کہ پھر سوچا کہ چلو یہاں مکہ معظموں میں تو یہ اجتماعات ہیں, ملاقاتیں ہیں, میٹنگیں ہیں, دعوتیں ہیں, مدینہ طیبہ میں یکسوئی ہوگی اور وہاں خوب مزہ آئے گا عبادت. وہاں پہنچ گئے مگر وہاں جا کر بھی وہ بات ہی نہیں جو پچھلی مرتبہ مدینہ طیبہ میں حاصل ہوئی تھی نماز کی. نہ نماز میں کوئی خاص مزہ آئے, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں, نہ تسبیحات میں. قاری جیات اللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت ہم تو سمجھ رہے تھے مدینہ طیبہ آ کر تو حالت بہتر ہو جائے گی, یہاں تو یہی حالت ہے. تو انہوں نے پھر ویسے ہی رونی حال منہ بنا کر کہا کہ بھائی یہ تو میرے اوپر بیت رہی ہے. بڑے میاں سے پوچھو, بڑے میاں سے بات, والد صاحب سے پوچھو. ہم زور کی نماز کو میں والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا مسجد نبوی کی طرف, تو راستے میں میں نے کہا بٹ میں والد صاحب کو بھیا جی کہہ رہا, تو خیر میں نے کہا کہ ایک کیفیت ہے بہت پریشان ہے, مجھے کہیں ایسا تو نہیں خدا کا قہر تو نہیں میرے اوپر, کہ اس پچھلی مرتبہ حج میں آئے تھے تو اتنا لطف تھا, ہر چیز میں عبادت میں دل لگتا تھا, عبادت کرنے کو جی چاہتا تھا, اب وہ بات ہی نہیں ہے, نہ مکہ معظمہ میں تھی نہ اب یہاں ہے, کہ میرے اوپر خدا کا یہ قہر تو نہیں ہے. یہاں آ کر بھی میری حالت یہ ہے کہ نماز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی, کوئی شوق نہیں نظر آتا. وہ فقیر تھے اونچے درجے کے صوفی اور ولی اللہ تھے. فرمایا اگر خدا کا قہر ہوتا تم یہاں آ سکتے تھے؟ اگر خدا کا قہر ہوتا یا آ سکتے, تمہاری مجال تھی کہ مدینہ طیبہ میں آ کر قدم بھی رکھ سکتے. اللہ نے فضل فرمایا ہے, خیر کا ارادہ فرمایا کہ تمہیں یہاں پہنچا دیا, اللہ کا شکر ادا کرو. بس یہ کیفیت تھی کہ دل کی کیفیت رہے گی. اب جو مسجد میں پہنچے تو بس وہی دور لو واپس آ گیا دوبارہ, وہی مزہ, وہی لذت, وہی کیف اور عبادت کا شوق اور انتھک عبادت کرنے کو جی چاہے. بزرگوں کی صحبت اور رہنمائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آدمی مایوس ہونے لگتا ہے, تو شیخ جو ہوتا ہے مایوسی سے نکالتا ہے اور امید کے راستے دکھاتا ہے. اب سنیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے. ٹھیک, ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں, نماز میں جیسا خشوع اور خضوع ہونا چاہیے ہمارے کہاں ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع, جیسے اطمینان کے ساتھ بالکل سنت کے ڈھانچے میں ڈھلی ہوئی نماز ہونی چاہیے, اس کی توفیق ہمیں شاذ و نادر کبھی نصیب ہوتی ہے. یہی حال ذکر کا ہے، یہی حال تلاوت کا ہے. ہماری تلاوت میں تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں، ادائیگی کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو کوتاہیاں تو بلا شبہ ہیں. روزے کے اندر بھی ہم سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے، بہت سارے گناہ ہو جاتے، چھوٹے ہی صحیح لیکن ہو جاتے ہیں. خدا نہ خاصا جھوٹ بول دیا، کوئی وعدہ خلاف بھی کر دی، کسی کی تہمت لگا دی، کسی کو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ سخت کلامی کر لی بے ضرورت، بے حاجت، بے موقع. تو ہماری بلا شبہ کوتاہیوں پر نظر کرنی چاہیے. بس کوتاہیاں روزوں میں بھی ہوتی ہیں، نماز میں بھی ہوتی ہیں، تلاوت میں بھی ہوتی ہیں، ذکر میں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم خود کوتاہ ہیں، ہم خود ناقص ہیں، ہمارے کام بھی ناقص ہیں. باکمال ذات کو اللہ رب العالمین کی ہے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ. تو فرمایا کہ اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے. اگر آدمی جو آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں کرتا وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکبر ایسی خطرناک چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسی خوفناک چیز ہے. تو اگر آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں کرے گا تو متکبر ہو جائے گا، اللہ پناہ میں رکھے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. تو فرمایا کہ اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر کرنی چاہیے، مگر اس میں اتنا انہماک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور صالحہ کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائی ان کا کفران نعمت ہونے لگے. اپنی کوتاہیوں پر ضرور نظر ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن نیک کاموں کی توفیق دے رکھی ہے دی ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کا کفران نعمت ہونے لگے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں روزوں کی توفیق دے دی، نماز کی توفیق دے دی، تراویح کی، تلاوت کی، ذکر کی، نیکی کاموں کی، جو کچھ کام کیا اس پر اپنی خوشی کا بھی، اپنے دل میں خوش بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ضرور ادا کرنا چاہیے. نعمت ہے اللہ کی، البتہ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے. اس کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ان کو معاف کر دیجیے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیجیے. یہ جو توفیق آپ نے دی اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکر. قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے، نماز کی، روزے کی، اعتکاف کی، ذکر کی، تسبیح کی، توفیق دی، صدقہ خیرات کی، اس کا اللہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. اللہ آپ کا شکر ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا قیامت ہوتی. یا اللہ آپ کا شکر ہے. ہاں البتہ یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہیں اس کو معاف کر دی. ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو امت کو سکھلائی ہے در حقیقت. اللہم انی استغفرک لکل خیر اردت به وجهک فخالطنی فی ما لیس لک. یا اللہ میں ہر ایسی خیر جس میں نے نیت تو کی تھی آپ کو راضی کرنے کی، لیکن کچھ اور خیالات بھی دل میں شامل ہو گئے، فلاں ایک کام کروں گا لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بڑا عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کروں گا لینے والا کہے گا بڑا سخی ہے، اس قسم کی چیزیں دل میں پیدا ہو جائیں گی. تو دعا فرمائی کہ میں اللہم انی استغفرک لکل خیر اردت بی وجہک فخالطنی فی ما لیس لک، کہ اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ہر ایسی نیکی کی، ایسی نیکی سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کی تو تھی آپ کے ارادے سے، لیکن دل میں کچھ اور غیر اللہ کی باتیں دل میں آ گئی، نیت میں کھوٹ شامل ہو گیا تھوڑا سا، تو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اسے مغفرت مانگتا ہوں. تو عبادت آپ نے توفیق دی یہ آپ کی نعمت ہے، یا اللہ اس پر شکر ہے. اور جو کوتاہیاں ہو گئے ان کو معاف کر دیجیے. چنانچہ قرآن کریم میں دعائیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے رب آپ ہماری دعا کو ہماری عبادتوں کو قبول کر لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ دعا کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور پھر یہ بھی دعا آگے آ رہی ہے کہ رسوخ علینا انک انت التواب الرحیم, اور ہماری توبہ بھی ہے ہماری توبہ بھی قبول کر لیجیے. توبہ کس سے؟ جو کوتاہیاں ہو گئی, اخلاص میں کوئی کمی آ گئی تو اس کو معاف کر دیجیے, جو کچھ آپ نے کام کروا دیا اس کو قبول فرما دیجیے. خلاصہ یہ کہ نہ تکبر ہونا چاہیے اور نہ مایوسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس نیکی کی توفیق دے دے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے ہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تلقین یہ بھی ہے, جو بھی نعمت اچھی مل جائے آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس کی عادت ڈال لو کہ فوراً الحمدللہ کہہ دیا, یا اللہم لک الحمد ولک شکر کہہ دیا. اور اگر کسی کو الحمدللہ یاد نہیں رہتی تو کہیے اللہ آپ کا شکر, اردو میں کہیے اپنی زبان میں کہیے اللہ آپ کا شکر. فرمایا کرتے تھے میاں اس کا انتظار مت کیا کرو کہ مسجد میں جائیں گے باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے پھر اللہ کو یاد کریں گے پھر دعا کریں گے, نہیں میاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ میاں سے چپکے چپکے باتیں کرتے رہا تھا. وہ چپکے چپکے باتیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں جو جو دل میں خیالات آتے ہیں, فلا کام نہ ہو جائے یا نہ ہمیں فلا کام نہ ہو بنا نقصان سے بچا دیجیے, اور فلا کام ہو گیا یا اللہ اس کے نقصان سے بچا دیجیے, اس کا بدل عطا فرما دیجیے, کوئی گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دیجیے, نیکی کا مرضی کے مطابق کوئی کام ہو گیا یا اللہ آپ کا شکر ہے احسان ہے, تو اس کی عادت ڈالو. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نیک کام کروا دے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر یا اللہ آپ کا شکر ہے, اس کو قبول فرما لیجیے. ان شاء اللہ اس طریقے سے بیڑا پار ہو جائے گا. بس یہی بات ہے کہ شیخ کی رہنمائی کی ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے, شیخ کی رہنمائی کی ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے. کتابوں سے دین کا علم تو آ جاتا ہے, عمل نہیں آتا, عمل نہیں آتا. عمل آتا ہے بزرگوں کی صحبت سے. اس کی آپ مثال سمجھیں, آپ سب نماز پڑھتے ہیں, یہ نماز کا طریقہ آپ نے جو شروع کیا کتاب میں پڑھ کر شروع کیا تھا یا کسی نے سکھایا تھا آپ کو؟ یہ کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے؟ دیکھا تھا, ماں باپ کو دیکھا, مسجد میں گئے تو امام کو دیکھا, نمازیوں کو دیکھا, حالانکہ آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا تھا نماز کا طریقہ کیا ہے. تو صحبت سے اور نمونے دیکھنے سے آدمی سیکھتا ہے, اور کتاب پڑھ لے اور طریقہ کسی کو نہ دیکھ کے نماز پڑھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو کتابیں پڑھنے سے علم تو آ جاتا ہے, عمل نہیں آتا. عمل تو بزرگوں کی صحبت سے آتا ہے, کس طریقے سے کسی کو سلام کرنا چاہیے, کب سلام کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے, کب مصافحہ کرنا چاہیے کب مصافحہ نہیں کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے, تلاوت کیسے ہو, نماز کیسے ہو, وضو کیسے ہو, سب بندی کیسے ہو, لوگوں سے ملاقات کیسے ہو, زندگی کے تمام طور طریقے ہیں وہ صحبت میں رہ کر آتے ہیں, بزرگوں کی صحبت میں اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر, اس لیے بہت ضروری ہے. چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی آج, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, یعنی گناہوں سے بچو. سوال پیدا ہوگا کہ گناہوں سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے, گھر یہاں مسجد سے باہر نکلو نامحرم نظر آتے ہیں, آنکھوں کو گناہوں کی دعوت ملتی ہے, دل کو گناہوں کی دعوت ملتی ہے, کانوں میں ناجائز گانے سننے میں آتے ہیں, دعوت گناہوں کی ملتی ہے, ہر طرف کچھ اس کو فجور پھیلا ہوا ہے معاشرے میں, اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا آگے کہ وہ کون معاشرہ دیتی, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے, نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بہت سارے گناہوں سے تمہاری بچت ہو جائے گی اور نیک اعمال کی توفیق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
www.dinislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید منائے جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا معتدل جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی کے پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف لکھر کی صاحب مرتضی کی ہفتہ اصلاحی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاکوہی کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.